یہاں موجود تھا، یہ ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے اس ملک کے قیام میں مدد کی اور اسلام امریکی تاریخ کے تانے بانے کا ایک حصہ رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجنے کو ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا طویل دورانیہ کا پروگرام آپ کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے رہائشی پروین اختر ان 200 سے زائد خواتین میں شامل ہیں جو بھارتی کشمیر جانے والی اپنی بیٹیوں کی جدائی کے صدمے سے دوچار ہیں۔ جو کشمیری نوجوانوں سے شادی کر کے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر گئیں اور اب وہاں سے واپس آنے سے قاصر ہیں کہ ان کو اپنے خاندانوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس بارے میں تفصیلات سنیے مظفرآباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کی راشی پروین اختر ان 200 سے زائد خواتین میں شامل ہیں جو بھارتی کشمیر جانے والی اپنی بیٹیوں کی جدائی کے صدمے سے دوچار ہیں۔ پروین اختر کی بیٹی نوشین کی شادی 2006 میں بھارتی کشمیر کے سوپور کے قصبے سے جنگ بندی لائن عبور کر کے مظفرآباد آنے والے ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ 2014 میں بھارتی حکومت کی طرف سے حد بندی لائن کے اس پار موجود نوجوانوں کی اپنے علاقوں میں واپسی اور بحالی کے پیکج کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد پاکستانی کشمیر سے 1000 خاندانوں نے واپسی کے لیے درخواستیں دیں اور بھارتی حکومت کی طرف سے صرف 219 خاندانوں کو نیپال کے راستے واپسی کی اجازت مل سکی، جن میں نوشین کا خاندان بھی شامل تھا۔ نوشین کی والدہ کہتی ہیں کہ 5 سال ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی اور نواسوں کو ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ نوشین بھارتی کشمیر میں مقیم ان 219 خواتین میں شامل ہیں جنہیں پاکستانی کشمیر میں اپنے خاندان سے ملنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان خواتین میں کبرا گیلانی بھی شامل ہیں، جسے حال ہی میں شوہر سے طلاق کے بعد پاکستان آنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کبرا گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی کشمیر سے شادی ہو کر یہاں آنے والی عورتوں کو خوشی یا غمی میں شرکت کے لیے بھی پاکستانی کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
ان کی اپیل یہ ہے حکومت سے کہ ہمارے آنے جانے کا راستہ جو ہے کھلا رکھو، تاکہ ہم اپنوں کی اگر کم از کم خوشی میں نہ بھی جا سکیں تو کم از کم غمی میں ہمارا شریک ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ابھی میرا بھی، میں نے آپ کو شاید یہ مطلب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نہیں جا سکی، ان کا مطلب لاسٹ بار ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یا سسٹر کی ہو گئی، وہ بھی چلو ان کا شادی کسی بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، نہیں بھی جا سکتا، کوئی بات نہیں ہے، صبر کرے گا۔ کم از کم موت ہوتی ہے، موت خوشیاں غمیاں لگی ہیں، ان میں تو جا سکتے ہیں نا۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے ترجمان راجہ محمد وسیم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہاں سے جانے والے خاندانوں کو وہاں بہت سخت حالات کا سامنا ہے، خصوصاً یہاں سے جانے والی خواتین کو اس وجہ سے اذیت کا سامنا ہے کہ انہیں یہاں اپنے والدین سے ملنے کے لیے نہیں آنے دیا جاتا۔
کیونکہ بہت سارے لوگ پچھلے کچھ عرصے سے وہ جو گئے تھے ہندوستان نے ان کو ورغلا کے وہاں بلایا تو تھا، مگر وہ سارے کے سارے وہاں رو رہے ہیں۔ میرے ذاتی معلومات کے مطابق بھی یہاں سے جو شادی ہو کے خواتین گئی تھی وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، اور کچھ تو گرفتار ہیں، کچھ کو تھانے میں حاضری دینی پڑتی ہے، ان کی سوشل لائف ساری ڈسٹرب ہو گئی۔ تو وزیراعظم صاحب اس پہ جو ہے نا وہ یقینی طور پہ پاکستانی وزارت خارجہ اور متعلقہ حکام سے رابطہ کریں گے۔
بھارتی کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستانی کشمیر پناہ لینے والے حمزہ شاہین نے بتایا کہ بھارتی کشمیر واپس جانے والوں کو دیگر مسائل کے علاوہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے سخت نگرانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے جانے والی خواتین پریشان ہیں۔
مرد جب اس طرح پردیش میں پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، تو پھر جب لڑکی بھی ہیں تو کوئی بھی ان کا وہاں ہے نہیں، ان کے لیے بھی۔ اچھا پھر سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پرابلم ہوا، جو یہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو رات کو بلا لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ڈسٹربنس کا ایک بڑا وجہ، جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا۔ اب یہاں سے وہ جانے والی کا شخصی جیلوں میں ہو اور ملٹری کیمپس میں ہوتا ہے رات دن، تو پھر اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ معاش کا بھی بن گیا ہوا ہے وہاں پہ نا۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ میں متعدد بھارتی اسٹوڈنٹس کی گرفتاری پر بھارت نے اظہار تشویش کیا ہے اور نئی دہلی میں امریکی سفارت خانہ کو ایک شکایت نامہ پیش کر کے ان اسٹوڈنٹس سے ملاقات کی اجازت چاہی ہے. ان اسٹوڈنٹس نے وہاں ایک فرضی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا. اس بارے میں مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امریکہ میں فرضی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی وجہ سے متعدد بھارتی طلبہ کی گرفتاری سے پیدا شدہ مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. گزشتہ چند روز کے اندر کم از کم 600 طلبہ کو حراست میں لیا گیا ہے, جن میں سے 129 کو گرفتار کر کے حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے. امریکہ کے محکمہ امیگریشن اور کسٹم کے اہلکاروں نے بدھ کے روز ان کی گرفتاری کی. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے اسٹوڈینٹس کے بارے میں ہمیں تشویش ہے اور امریکہ کے متعلقہ ذمہ داروں سے درخواست کی گئی ہے کہ ہمارے حکام کو اسٹوڈینٹس سے ملنے کی اجازت دی جائے. ہم نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں مکمل تفصیلات فراہم کرے, گرفتار طلبہ کو فوراً رہا کیا جائے اور انہیں ان کی مرضی کے بغیر بھارت واپس نہ بھیجا جائے. واشنگٹن میں واقع بھارتی سفارت خانے سے جمعہ کے روز ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ سفارت خانہ اور پانچوں انڈین مشن ان طلبہ کی مدد کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. ادھر وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے سفارتکاروں نے اب تک 30 طلبہ سے رابطہ قائم کیا ہے, باقی طلبہ سے ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے ایک سابق استاد ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کی جانب سے ہر سال فرضی یونیورسٹیوں کی ایک فہرست جاری کی جاتی ہے, لیکن دوسرے ملکوں میں فرضی تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے. ممکن ہے کہ داخلہ لینے والے طلبہ کی کوئی غلطی نہ ہو بلکہ ساری غلطی فرضی یونیورسٹیوں اور ٹریول ایجنٹس کی ہو.
جو یہاں سے یا کسی اور ملک سے گئے ہوئے ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے جو کریڈینشیل کے کاغذات ہیں یہ کوئی خامی نہ ہو, اس انسٹیٹیوشن کی حیثیت میں جو ہے فرق ہو یا یہ کہ جسے کہتے ہیں کھوٹ ہو جس میں کہ وہ ایڈمیشن پائے ہوئے ہیں. عموماً ٹریول ایجنٹس کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے بغیر اس کی ساکھ اور اس کی قانونی حیثیت کو بہت زیادہ چھان بین کیے ہوئے وہ ان سے کاغذات کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے اسی طرح سے جیسے کہ ریکروٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں عام طور پر گلف کنٹریز کے لیے.
بتایا جاتا ہے کہ پے اینڈ اسٹے اسکیم کے تحت اسٹوڈینٹس کو داخلہ دیا گیا تھا. امریکہ میں بھارتی سفارت خانہ کی جانب سے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک نوڈل افسر متعین کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اب تک کچھ طلبہ کو رہا کیا جا چکا ہے اور ان کے اہل خانہ وزیر خارجہ سشما سوراج سے ٹویٹر پر مدد مانگ رہے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
افغان طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوج واپس بلانے کے بارے میں سنجیدہ ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کو خبر رساں ادارے FP سے واٹس ایپ کے ذریعے گفتگو میں افغان جنگ کے حل کی امید کا بھی اظہار کیا ہے. طالبان ترجمان کا یہ بیان امریکی حکام کے ان حالیہ بیانات کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت صحیح راستے پر گامزن ہے. طالبان اور امریکی حکام کے تواتر سے سامنے آنے والے مفاہمانہ بیانات سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملی ہے کہ 17 سال سے جاری افغان تنازع کے حل کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. جمعے کو FP سے گفتگو میں ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ایک لائحہ عمل پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس لائحہ عمل پر عمل ہوا اور امریکہ نے اس کے لیے دیانتداری سے اقدامات کیے اور ان پر قائم رہا تو پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان پر قبضہ ختم ہو جائے گا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے بھی رواں ہفتے طالبان کے ساتھ ایک مجوزہ سمجھوتے کے فریم ورک پر اتفاق رائے کا عندیہ دیا تھا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا سمیت کئی معاملات طے ہونا ابھی باقی ہیں. उधर अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में हालिया मुजाकरात से 17 साल से जारी अफगान बुहरान के खात्मे की उम्मीद हो चली है, मगर अब रूस ने अफगान अपोजिशन रहनुमाओं और तालिबान के दरमियान बातचीत की मेजबानी का ऐलान किया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि मॉस्को ने इस अमल में अफगान हुकूमत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया ताकि तालिबान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। तालिबान अफगान सदर अशरफ गनी के नुमाइंदों को अमरीका की कठपुतलियां करार देते हुए उनसे बातचीत से इनकार करते हैं। एक रूसी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि सीनियर तालिबान रहनुमा और अहम अफगान सियासतदान इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को आएंगे और ये मुज़ाकरात मंगल के रोज होंगे। रूसी अहलकार ने बताया कि यह एक हसास मामला है, इसलिए बेहतर यही है कि अफगान हुकूमत के नुमाइंदे इस बातचीत में शिरकत ना करें। हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तोहीन रसालत के केस में फांसी की सजा पाने वाली मसीही खातून आसिया बीबी की फांसी की सजा कालादम करार दे दी गई। वो तवील अरसे तक जेल में रहने के बाद चंद रोज पहले रिहा कर दी गई। ज़राए अबलाग की कुछ खबरों में कहा गया है कि आसिया बीबी पनाह के लिए कनाडा पहुंच गई हैं, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इस फैसले के बारे में आसिया बीबी के वकील सैफुल मुल्क का क्या रद्दअमल है और खुद उनकी अपनी जिंदगी कितनी महफूज है, इस बारे में बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में सैफुल मुल्क और एक इंसानी हकूक के सरगर्म रुकन नदीम एंथनी को शामिल किया है। आज हमें ज्वाइन किया है सैफुल मुल्क साहब ने, जो लॉयर थे आसिया बीबी के केस में सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए आपका क्या रद्दअमल है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर।
ये बड़ा जबरदस्त तारीखी फैसला है जी कि एक क्रिश्चियन औरत को फांसी की सजा के जुर्म से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि नीचे की दोनों अदालतों ने इसको फांसी की सजा दी थी और वो 9 साल की इस जेल के बाद अभी अपनी आजाद जिंदगी शुरू करेगी। तो बड़ी खबर, मेरे लिए भी बड़ी खबर।
आपको इस सारे प्रोसेस में आपको कभी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई कि इतना टाइम लग गया इस केस में?
नहीं, टाइम इतना नहीं लगा, इससे ज्यादा टाइम अमेरिका की अदालतों में लगता है, बरतानिया की अदालतों में लगता है। ये एक जहां भी फांसी की सजा वाले जुर्म है उनमें 8-10 साल तो बहुत कम टाइम है।
सर ये बताइए, अब आसिया बीबी का केस तो खत्म हो गया, और कोई केस है आपके पास ब्लास्फेमी के हवाले से?
अभी एक और औरत है, सेकंड वुमन, जो फांसी जिसको हुई हुई है, शगुफ्ता नाम है उसका, 4 साल हो गए उसको। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसका मुकदमा भी हाई कोर्ट में अपील उसकी निकली हुई है, शायद उसको मैं अभी करूँगा।
और ये खातून भी क्रिश्चियन है?
जी ये भी क्रिश्चियन है। ये दूसरी खातून है जो फांसी की सजा जिसको
ब्लास्फेमी में। आप जो केसेस लड़ने जा रहे हैं या जो आप जिनके वकालत कर रहे हैं, क्या वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है या मुसलमान कम्युनिटी से?
जी मैं ज्यादा तो क्रिश्चियंस के केस करता, इसलिए कि ये बेचारे ज्यादा मजलूम लगते हैं। इनके पास पैसे भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, सोशल स्टेटस भी नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा मदद की जरूरत।
आपने आसिया बेबी का केस क्यों लेने का फैसला किया था?
बस वो चूंकि उसको फांसी हुई फिर उसकी अपील भी खारिज होगी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर एक लास्ट चांस होता है। तो इनके बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स मेरे पास आए थे कि जी आप मेहरबानी करके ये केस कर दें, तो बस मैंने कर दिया।
क्या मुश्किलात थीं जो बड़ी बड़ी, अगर आप कानून के हवाले से बताएं, इस केस में आपको जो फेस जिनका सामना करना पड़ा?
देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक मुस्लिम मुल्क में जब तोहीने रसालत के मुल्जम के वकील बनते हैं तो वो आपको भी توہین رسالت کا ملزم گرداننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک نفرت کی فضا کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف کیس کے دوران نہیں پرمننٹ بیسس پہ, اور آپ سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور فزیکلی لوگ آپ کو ہارم کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑے تو یہ مسائل ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ عام طور پہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بھی پریجڈسڈ ہیں ملزمان کے خلاف ان کیسوں میں. نیچے کے ججز جو ہیں ڈسٹرکٹ کے جو ٹرائل کرتے ہیں, ادھر حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اتنا پریشر ہوتا ہے, تو کیس چونکہ نیچے سے اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن اگر درست نہیں ہوئی, سوال صحیح نہیں پوچھے, تو ساری چیزیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے وکیل نے بھگتنی ہے اور اس نے ہر چیز کا جواب نکالا. اس لیے اس کیس پہ 4 سال میں نے محنت کر کے اس کی کوئی شکل بنائی اور اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی مجھے کامیابی دی.
یہ جن آپ نے خطرات کا, خدشات کا, رسکس کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو آپ کو پہلے بھی معلوم تھا جب آپ نے یہ کیس لیا. اس کے باوجود آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ یہ کیس لینا چاہتے ہیں, کیوں؟
میرا خیال ہے زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کسی نہ کسی کو آگے آنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے شاید میری قسمت میں تھا کہ میں آگے ہوں.
تو اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں, آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے یہ کیا, یا آپ کو جو تھریٹس ہیں, جو آپ کو ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ریگریٹ ہے کہ آپ نے کیوں یہ کیا؟
نہیں, میں بہت خوش ہوں, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے.
یہ بتائیے تھوڑا سا پرسنل اپنے زندگی کے بارے میں میں چاہوں گا پوچھنا. آپ کو جب یہ تھریٹس کا سامنا کرنا ہوا تو آپ ملک سے باہر جانے کا آپ نے فیصلہ کیا کچھ دیر کے لیے, کوئی اسپیسیفک تھریٹس تھے آپ کو جس کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا؟
بس یہ کام جو ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ کام لسیمی کے ملزموں کا دفاع کرنا جو ہے, یہ پہلے اپنے آپ کو ماریں پھر ان کا دفاع کریں.
جو میرا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو سارا نظام ہے, خاص طور پہ ہم جو عدالتی نظام ہے, بلاسفمی کا کیس ہے, آپ کو اس میں کہاں مسئلہ کہاں نظر آتا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو امپروو کرنے کی ضرورت ہیں پرٹیکولرلی بلاسفمی کے کیسز میں؟
دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو جیسے 2002 میں لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں لکھا کہ بھائی اس کا ٹرائل ایڈیشنل سیشن جج نہ کرے بلکہ فل ڈسٹرکٹ جج کرے, لیکن اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. سب آسیا کا بھی ایڈیشنل نے کیا, باقی بھی ایڈیشنل نے کر رہے ہیں. دوسرا, ابھی میری میٹنگ ہوئی تھی نیدرلینڈ کے ججز کے ساتھ, تو ادھر بھی یہی ٹاپک ہوا, تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر آپ کی, ہمارے جج صاحبان جو ہمارے چیف جسٹس یا کبھی میٹنگ ہوتی ہیں, تو یہ ریکویسٹ کریں کہ ان کی کورٹ جو ہے یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر لے, کیونکہ ڈسٹرکٹس کے اندر جو کورٹس ہیں ادھر اتنا پریشر ہے, 100-100 مولوی آ جاتے ہیں, 50-50 وکیل ان کے آ جاتے ہیں, ادھر تو وہ کیس کرنے ہی نہیں دیتے, اتنا باڈی پلے کرتے ہیں, جج بھی خوف میں بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر تو پھانسی کے علاوہ کوئی صورت سرے دست جیسا نظام چل رہا ہے ممکن ہی نہیں لگتی. پھر وکیل بھی اچھے جو ہیں ان کو, چونکہ ہر بندہ جو ہے ان پنگوں میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اچھی خاصی اپنی زندگی امن کی گزارتے گزارتے آپ رات کو سوتے ہوئے بھی 2 بجے اٹھ کے باہر دیکھے نکل کے اگر کوئی آ تو نہیں رہا, ایسی زندگی کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو اس لیے کوئی اچھے لیول کے وکیل جو ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ تو خیر بالکل ہی اویلیبل نہیں ہوتے ان کیسوں کے لیے, ایون اپیل سائٹ پہ بھی آ کے عام لوگ کہتے ہیں یار دفع کرو, ہم کیوں ان پنگوں میں پڑے. یہ ان کو پنگے سمجھا جاتا ہے, ان کو کیس نہیں سمجھا جاتا.
آپ کو بھی اٹھ اٹھ کے راتوں کو باہر دیکھنا پڑا کہ کوئی باہر تو نہیں آ گیا, ایسے بھی ہوا آپ کے ساتھ بھی؟
ظاہر ہے یہ تو روز ہی ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی نئی خبر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پہلے ممتاز قادری جس نے گورنر سلمان تصویر کو مرڈر کیا
جی,
اس گراؤنڈ پہ کہ وہ آسیہ بی بی کو جیل ملنے آیا اور اس نے کہا جی میں اس کی رہائی کے لیے صدر کو لکھوں گا. تو اس وقت پاکستان میں کوئی وکیل تیار نہ ہوا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, ایون گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر بھی بھاگ گئے. تب بھی پھر اس کو بھی مجھے ہی پروسیکیوٹ کرنا پڑا تھا. بس ابھی ہم ذرا عادی ہو گئے ہیں یہ سارے رونے دھونے.
تو اب آپ نے اپنے لیے کوئی یا اپنی فیملی کے لیے پروٹیکشن کا کچھ کیا ہوا ہے؟ کس طرح سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں آپ کے؟
پروٹیکشن مجھے آپ بتائیں, یہاں اگر آپ اچھا گن رکھنا چاہیں تو 50,000 مہینے کا خرچہ ہے ایک کا. تو کم از کم اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتر سا ہو تو 4 کم از کم ہونے چاہیے. تو یہ پیسے کہاں سے آئیں؟ کیونکہ دنیا صرف یہ کہتی ہے کہ سیف الملوک یو آر دی بریوسٹ پرسن, یو آر آر ہیرو, اس سے آگے کوئی کچھ نہیں کہتا, نہ امریکہ والے نہ برطانیہ والے نہ کوئی بھی, مطلب اتنا ہی, اس سے آگے کچھ نہیں.
تو کیا آپ نے جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں یا موو کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, میرا ایک سینس تو ہمارے سننے والے کو بتائیے کہ آپ کیا میجرز آپ نے لیے ہیں اپنے تحفظ کے لیے؟
پہلے یہ سنیں کہ میں چھپا نہیں سکتا, میں اپنے شہر کا اپنے ملک کا ایک رنون آدمی, مجھے پاکستان کا چیف جسٹس سے اعظم تک سب مجھے جانتے ہیں, سب میرے گھر کو جانتے ہیں, میرے شہر کو جانتے ہیں, میں چھپ نہیں سکتا. چھپنا میرا سے اتنا ہو سکتا ہے کہ میں گھر سے باہر, بس آج میں کورٹ نہیں گیا ہوں, مجھے کسی نے کہا کہ جی ہفتہ 10 دن آپ کورٹ سے نہیں جائیں گے,
ٹھیک ہے
تو ٹھیک ہے میں گھر بیٹھا ہوں. میں نے کہا چلے یار لوگوں کی بھی سن لینی چاہیے. تو یہ ہے, اور آپ کیا کر سکتے ہیں, بس یا آپ یہ انجوائے کر سکتے ہیں کہ بھی آپ نے بڑی زبردست انسانیت کی خدمت کی ہے بس,
اور آپ اسی جذبے کے تحت کام کرتے ہیں.
میں تو ایسے کام کرتا ہوں,
انسانیت کی خدمت سمجھتے ہیں آپ؟
میں تو یہی سمجھتا ہوں.
بہت شکریہ سیف الملوک صاحب ہمیں وقت دینے کا. سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں ندیم اینتھنی سے, جو ایک وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے سرگرم رکن ہیں. ندیم اینتھنی ممبر ہیں کرسچن کاؤنسل, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. بہت شکریہ اینتھنی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟
سب سے پہلے تو ایک خوش آئین بات ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کیس کو بالکل دیکھتے ہوئے میرٹ پہ یہ فیصلہ کیا, اور یہ بہت بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ثابت ہوئیں گی دونوں فیصلے, ریویژن پٹیشن والا بھی اور جو بریت کا فیصلہ وہ بھی. تو اور جو جتنے بھی باقی پینڈنگ کیسز ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی ہوگی کہ جو بڑی عدالتیں ہیں وہ کیسے کیس کو دیکھتی ہیں, جبکہ چھوٹی عدالتیں جو ہیں جس پہ لوور کورٹس ہیں وہ پریشرائز ہو کے فیصلے کرتی ہیں. حالانکہ یہ جو آسیہ بی بی کا کیس تھا جس کو 10 سال لگ گئے, ہم تو اس وقت بھی اسی میں تھے کہ جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی 2009 میں جب گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہائی کورٹ میں میں اور چودھری نائن چھاتر سب ہم پیش کیے ہوئے اپیل میں بھی, پھر اس کو فالو بھی کرتے رہے یہاں سپریم کورٹ میں بھی, اور یقیناً ہمیں کافی محنت بھی کرنا پڑی اور کافی کچھ سہنا بھی پڑا اور اب تک بھی سہ رہے ہیں. تو یقیناً یہ جو ہوا ہے فیصلہ یہ کافی خوش آئین ہے اور بہت ایک تاریخی بھی ہے, اور ہمیں جو باقی کیسز ہیں پیسمی کے جو مختلف کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں ہمیں اس میں مدد کریں گے.
اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اس کیس کو لے کے دیکھتے ہیں کہ 10 سال لگ گئے اس پروسیس میں, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ یہ بلاسفمی کے جو کیسز ہیں, پرٹیکولرلی بلاسفمی کے, کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے, وہ کس طرح سے ان کو زیادہ جلدی جو ہے وہ نپٹایا جا سکے؟
اس میں جو سب سے ایک اہم بات آپ نے کہی نا, وہ ہے سینسٹیو میٹر. اب دیکھیں, سینسٹیو میٹر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو لا ہے وہ, لا کا جو پروسیجر وہ بدل دیا جائے. کل بھی سپریم کورٹ میں جب ہم تھے تو جج جو چیف جسٹس صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جو کیس میں فائنڈنگ دی گئی ہے, جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے, میرٹ بات تو اس میں ہونی ہے نا عدالتوں میں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا, جب وہ ریکارڈنگ کروانی تھی اسٹیٹمنٹ اس وقت وہ کہاں تھے, یہ تو سارا انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب جو یہ جو چل رہا ہے اس کی سینسٹیوٹی کو زیادہ خراب کر رہے ہیں ہمارے وکلا بھائی جی جو اس کو خراب کرتے ہیں. اب ایک کیس ہوا جس طرح سے بھی ہوا, اس کے جو حالات و واقعات وہ سامنے آ گئے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پروسیجر کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ, وہ اس پہ اسٹینڈ کیا کر رہا ہے. یہاں پہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی بجائے احساسات, جذبات اور تبلیغیں ہوتی ہیں کورٹ روم میں. ہم تو فیس کرتے ہیں روز کورٹ میں ان چیزوں کو. اگر ٹو دی پوائنٹ اور لا پہ بات کی جائے تو شاید یہ مسئلے جلدی حل ہو جائے.
ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ جو
جی کنٹینیو رکھیے,
بات یہ کہ اس سے ملتی جلتی بات یہ کہ اس طرح کے جو معاملہ یقیناً کافی غور طلب بھی ہوتا ہے اور اس کو بڑی دھیان سے دیکھنا پرکھنا چاہیے, لیکن ہوتا صرف یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم صرف ہم جذبات میں گزارتے ہیں جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے.
سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز تھے اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا جو وٹنسز کا ایک رول ہوتا ہے بلاسفمی لا میں, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس عدالت کا یہ جو فیصلہ تھا اس کی روشنی میں اس حوالے سے کوئی پروگرس ہو سکتی ہے, کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ اس سارے وٹنسز ریکارڈ کرنے کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے؟
ایک بھی جو آج تک میں نے, میرا یہ انتہائی پرسنل تجربہ ہے, ابھی تک جتنے بھی کیسز ہوئے نا ان میں کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی کہ جو جس پہ الزام لگا وہ واقعی اس نے کچھ ایسے خدا نخواستہ بات کی ہے. اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ فرض کریں اگر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اسے پراپر طریقے سے رپورٹ نہیں کیا جائے گا تو یقیناً وہ فائدہ تو اس کا ہی ہوگا نا جس پہ الزام لگ رہا ہے. اب وہ کل یہی بات جج صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے وہ گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے, وہ وٹنس ریکارڈ کروائی جاتی ہے تو پھر بھی جھوٹ نکلتا ہے, وہ ایک دوسرے کی باتوں کو وہ کاؤنٹر کر دیتے ہیں, سارے خلاف کر دیتے ہیں. تو یہ جب تک یہ دیکھیں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر اگر رپورٹ نہیں کیا جاتا اور اس میں کچھ وقت کے بعد چیزیں بدل کے آ جاتی ہیں تو کرمنل پروسیجر کوڈ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے وہ جو وٹنس ہوگی وہ کریڈیبل نہیں ہوگی, وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کا حصہ بنایا جائے. وہ پھر اس کا پورا جو ہوگا وہ فائدہ جو اکیوزڈ ہوگا اس کو جائے گا.
ادری صاحب یہ بتائیے, آپ خود چونکہ لائر بھی ہیں, کیا ایسی ایک دو چیزیں اگر ہمارے سامعین کو بہت آسان سی زبان میں بتائیے, ایک دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ زیادہ فیئر اور بہتر ہو سکتا ہے؟
اس میں فیئر کا تو یہی ہے کہ جیسے فرض کریں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک تو پہلی بات ہے فوری رجسٹر کروائیں, اور دوسرے نمبر پہ اگر تو کوئی جو رجسٹر کرانے والا صرف وہ کوئی فن سمجھ رہا ہے اس کو یا کوئی مذاق سمجھ رہا ہے اور بعد میں وہ کہے گا کہ اسے کہیں جواب بھی نہیں ہونا, تو پھر وہ مہربانی کر کے اس طرح کی معلومات نہ اپنے پاس ہی رکھیں اگر وہ اس کو نہیں آگے لانا چاہ رہے تھے. دیکھیں نا جب یہ کوئی اس طرح کی چیز باہر آتی تو بعد میں جب وہ انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے ایک جگہ پہ کسی کیس کی صورت میں تو ساری چیزیں بدلی ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے جو لا کی نظر میں کہ اس کا مطلب کہ اس سارے انسیڈنٹ کو خود سے بنایا گیا ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو ابھی تک جو شگل میلہ چل رہا ہے نا وہ یہی ہے, اس میں کوئی وہ فٹافٹ ایک مذہبی جذبات کی ہو کے ایک دم وہ اپنا وہ درج کروا دیتے ہیں اپلیکیشن اب, اور جب وہ اس پہ کوئی موقع آتا ہے تو اس پہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ ثابت کر سکے.
سر ایک آخری سوال میرا, یہ جو ایک فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے دیا, اتنا ٹائم لگا, اس کا جو اوور آل بلاسفمی کے حوالے سے کیسز ہیں پاکستان میں اس پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں
पढ़ सकता है नहीं, यकीनन पढ़ेगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसमें जो मुल्क की बहुत बड़ी अदालत है, उन्होंने बड़े अरकरेजी से और बड़ी तफसील के साथ एक एक पॉइंट को देख के इस पे बात की है, और उस सारे जो एक ये बन गया है एक जो दोनों फैसले हैं, एक बरियत वाला और जो बरियत के ने नजर सानी अपील वाला था, उन दोनों में काफी लॉ डिस्कस हो गया है। और जो भी अगर हम लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग देखें ना, जो केसेस की प्रोसीडिंग है, उसमें काफी ऐसे लकुनास भी हैं, काफी सारी ऐसी गलतियां भी हैं जो कि यकीनन अगर तो जो लोअर कोर्ट के जज साहबान है अगर इस फैसले को सामने नहीं रखेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती भी करेंगे, और जाहिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहेंगे कि ये नीचे बैठे क्या काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक किस्म का ये जो फैसला है, ये काफी फैसलों पे जो बाद में होने हैं उन पे असर अंदाज जरूर होगा,
ठीक है,
और इन्हें बड़े ध्यान से पूरा वो प्रोसीजर पढ़ के ये
फैसला होगा, ठीक है। एक चीज और बताइए जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जिनको जिन पर इल्ज़ाम लगता है ब्लास्फेमी का, उनकी प्रोटेक्शन का मसला होता है, और हम देख रहे हैं जैसे अभी भी आसिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो शायद उनकी पहले से कुछ फैमिली कैनेडा चूंकि मूव होगी भी थी, अब वो भी शायद कैनेडा जा रही हैं, क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस तरह के जो केसेज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए?
यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों का ख्याल रखे।
तो रियासत को क्या करना चाहिए?
रियासत की जाहिर जो रियासत का काम है कि हर शहरी को प्रोटेक्ट करना, कानूनी तौर पे भी, माली तौर पे भी, हर तरीके से, ताकि उसको कोई नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एक विटनेस का भी कोई हाल नहीं बेचारों का, और जिन पे इल्जाम लगता है वो तो बिल्कुल ही उनकी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है, और जिस जगह वो होता है, हालात देखना ये चाहिए था। अब चूंकि जाहिर है वो बाइज़त बड़ी हो चुकी हैं, उन्हें उसी जगह ही दोबारा गवर्नमेंट रखे कि जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, ताकि वहाँ पे जो खराबियां पैदा हुई सही हो। तो ऐसा होने नहीं लगा, बिल्कुल भी होने नहीं लगा। आपने देख लिया कल भी नजारे हुए, और वो जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, कह रहे कि नहीं ये तो गलत किया उन्होंने। तो लिहाजा जब इस तरह की रिएक्शन रहेगा तो मैं नहीं समझता, बल्कि ये मुनासिब ही नहीं होगा कि जिससे इल्जाम है वो अपने घर में तो दूर की बात वो मुल्क में भी रह सके। तो ज़ाहिर अपनी सिक्योरिटी के लिए हर किसी का अपना वो एक राइट होता है कि वो अगर उसे कोई अच्छा कोई ऑप्शन है जहाँ वो अपने आप को सिक्योर फील करे वो मूव कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया नदीम एंथनी साहब,
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, तू तो साहिब मेरा महबूब मेरा ही, मोहे अपने ही रंग में रंग ले।
तो हमारे साथ हैं शफकत अमानत अली खान जी, अस्सलाम वालेकुम शफकत
जी। वालेकुम सलाम।
बहुत ही दिल से गाया हुआ है आपने,
क्योंकि मुझे इससे पहले हजरत मीर खुसरो का कलाम गाने का मौका नहीं मिला था, मुझे मौका मिला तो मुझे रियली फेल्ट कि मुझे इसको बहुत दिल से गाना चाहिए। सागर जो थी वो चूंकि पहली एल्बम थी इसलिए उसमें बहुत बेधड़क हो के और तकरीबन हर उस चीज को ट्राई कर लिया हमने जो पब्लिकली एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। जो ताबीर एल्बम है उसमें मैंने सूफियाना कलाम को चुना, क्यों दूरियां एल्बम है उसमें उसको थोड़ा सा रॉक टाइप रखने की हमने कोशिश की और उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी साउंड देने की कोशिश की। इसलिए सभी तीनों एल्बम डिफरेंट है और तीनों का डिफरेंट एक फ्लेवर है।
जिस राजे संग सांस जुड़ी वो नांझा है इस देश रे, मैंने जाना खेड़े देना।
آپ راک سٹار استاد ہیں تو آپ راک سٹار بننا زیادہ پسند کرتے ہیں یا استاد؟ کیا ٹائٹل آپ کو زیادہ پسند ہے؟
But I think یہ جو فیوژن ایک مجھے دے دیا گیا ہے نام ٹائٹل, I think I'm happy with it.
ہاں نہیں, اور یہ کافی صحیح بھی ہے آپ کے لیے. اچھا یہ جو آپ کا بینڈ تھا فیوژن, یہ کیسے شروع ہوا؟
یہ میں جب کام کر رہا تھا کراچی جا کے, میں کراچی میں بہت لوکنگ فور اے بریک, اسی وقت بس میرے جو بینڈ ممبرس ان سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے ان کو کہا کہ وہ ایک بینڈ بنانا چاہیے, اس پہ دے اگریڈ. اینڈ بس
تو شروع سے ہی آپ کو قبولیت حاصل ہوئی آپ کے بینڈ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تو تھا, آپ کے پٹیالہ گھرانہ تھا.
دیکھیے ہماری فیملی میں ہمیشہ سے ایک فیوژن یا ایکسپیریمنٹس یا نئی طرز ہوتی ہے میوزک یا موسیقی کی, اس کو استعمال کرنے کا ایک رجحان ہمیشہ سے رہا ہے. جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ دھرپد جو ہے وہ جو دھرپد گائکی ہے اس کے علاوہ خیال گائکی اس کے مقابلے میں آئی, تو ہماری فیملی نے خیال گائکی کو چنا. اور پھر جب زمانے میں جب ٹھمری شروع ہوئی اور ٹھمری پاپولر ہو گئی, تو ہماری فیملی نے ٹھمری بھی اس کو اچھے ڈھنگ سے گایا. میرے والد نے اور ایون استاد فضل خان صاحب میرے چچا نے بھی, جب لوگوں میں غزل بہت پاپولر ہوئی تو انہوں نے لوگوں کی ڈیمانڈ پہ غزل بھی گائی.
بالکل, اور آپ کے والد نے تو بڑی کمال کی غزلیں گائی ہیں.
تو میں بھی آئی جسٹ فالوڈ مائی انسیسٹرز فوٹ اسٹیپس اینڈ آئی ڈیڈ نتھنگ وچ مائی فیملی ہیڈ نیور ڈن بیفور.
تو شفقت, آپ کے خاندان کی جو نئی نسل ہے اس سے لے کر اس سے پہلے آپ کے بزرگوں تک, کس کا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک ماڈرن تھا رجحان اس کے اندر, ایک ذہن اس کا اس طرح کا تھا کہ اس نے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی پرانی اور نئی موسیقی میں؟
دیکھیے بہت پرانی میں, جیسے دھرپد گائکی کے زمانے کی بات میں نے کی, تو وہ تو بہت پرانا زمانہ ہے, اور اس زمانے میں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ یہ خبر بن کے پھیلتی کہ پٹیالہ کے فلاں صاحب نے فلاں استاد نے خیال گائکی شروع کر دی. اس زمانے میں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. جب سے آئی تھنک الیکٹرانک میڈیا اسٹرانگ ہوا تھا, وہ زمانہ 65 کے بعد کا ہے جب پی ٹی وی شروع ہوا تھا, تو پی ٹی وی کے لیے میرے والد صاحب نے غزلیں گائیں, جو لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ جی استاد امانت علی خان کو غزلیں نہیں گانی چاہیے. شاید ہماری نئی جنریشن میں خدا کا شکر ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی پرو پاکستانی ہیں اور بہت ہی اپنے ملک کو پیار کرنے والے ہیں اور اپنی محبت ملک میں شامل کرنے والے ہیں. میرے بہت سارے ینگسٹر سے ملاقات ہوتی ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
افغانستان سے ملحقہ ضلع باجوڑ میں حکام نے ایک اور بچے کے پولیو سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے. تحصیل ماموند کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا جاوید خان اس سال پولیو سے متاثر ہونے والا پہلا مریض بن گیا ہے. اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد.
افغانستان سے ملحقہ ضلع باجوڑ میں حکام نے ایک اور 11 مہینے کے بچے کو پولیو سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے. تحصیل مامون کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا جاوید خان اس سال پولیو سے متاثر ہونے والا پہلا مریض بن گیا ہے. ضلع باجوڑ کے انسدادی پولیو مہم کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
تو یہ 2019 کا پہلا کیس آیا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. 25 تاریخ کو رپورٹ ہوا تھا اور آج رزلٹ آیا کہ یہ پازیٹو ہے.
وزیر اعظم کے انسدادی پولیو مہم کے لیے فوکل پرسن بابر بناتا نے بھی باجوڑ میں اس سال کا پولیو کا نیا کیس سامنے آنے کی تصدیق کی, اور کہا کہ پچھلی حکومت کے 2017 اور 2018 میں پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والے دعوے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں.
جب تک کسی بھی شہر کے سسٹم میں جو ہے وائرس موجود ہوگا, اس وقت تک جو ہے جی کیسز سامنے آتے رہیں گے. اگر ہم کیسز وائرس کی تشخیص گٹر کے پانی کے ذریعے بار بار کر رہے ہیں, اور ہم کیسز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز نیچے جا رہے ہیں اور خوشیوں کی لڑیاں ڈال رہے ہیں بغیر اپنا کام کیے, تو کس طرح ہوگا جی؟ اس طرح تو نہیں ہوگا.
بابر بینتا نے کہا کہ پچھلے 3 مہینوں کے دوران باجوڑ میں پولیو کے 6 کیسز سامنے آنا انتہائی خطرناک اور حکومتی اداروں کے لیے چیلنج ہے. پچھلے سال ملک بھر میں پولیو کی مجموعی طور پر 12 کیسز سامنے آئے تھے, جن میں سے 5 کا تعلق باجوڑ ہی سے تھا. باجوڑ کی ضلع انتظامیہ نے 2 ہفتے قبل انسدادی پولیو مہم میں غفلت اور لاپرواہی کے الزام میں محکمہ صحت اور اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں سے منسلک 7 اہلکاروں کو بھی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پولیو کے مکمل خاتمے کی کوششوں کے سلسلے میں WHO یا عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے جنوری کے آغاز پر افغانستان اور پاکستان کا دورہ کیا. اس دوران وہ اسلام آباد میں ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو ایریڈیکیشن گئے, جہاں انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا. ان کا کہنا تھا کہ سن 2019 کو پولیو سے پاک دیکھنا ان کی خواہش ہے. پاکستان میں گزشتہ برس مجموعی طور پر پولیو کے 8 کیسز سامنے آئے تھے, جو گزشتہ کچھ برسوں میں تعداد کے لحاظ سے کافی کم ہے. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کی راہ میں کیا مسائل یا مشکلات حائل ہیں, اس پر ہم بات کریں گے عمران خان کی جانب سے شروع کی گئی انسداد پولیو کی مہم کے لیے وزیراعظم کے معاون بابر بن عطا سے. بابر صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اگر ہم حالیہ رپورٹوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں پولیو کے کیسز میں مسلسل کمی دیکھنے میں آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی سرویلنس کا کیا طریقہ ہے؟
سرویلنس نیٹورک ہے جی ہمارا پاکستان کا, جو کہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ون آف دا بیسٹ سرویلنس سسٹم ہے, اور اس کے ذریعے جی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ پولیو کیسز کی تعداد کیا ہے. اس وقت جو ہے پولیو کیسز کی تعداد وہ 8 ہے جی ملک بھر میں, جس میں 2 جو ہیں وہ باجوڑ سے کیسز ہیں, ایک خیبر ایجنسی سے ہے, ایک چارسدا سے ہے,
اور ایک کراچی سے ہے,
اور 3 بلوچستان کے ضلع ہے دکی وہاں سے ہیں.
آپ نے پلاننگ کیا کی ہے ٹارگیٹ ایریاز تک پہنچنے کے لیے, پھر ان میں حائل جو مشکلات ہیں ان کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟
کبھی بھی ٹارگیٹ ایریاز میں پہنچنے میں کوئی مسئلہ ہمیں ہوا نہیں ہے. جو مسئلہ ہمیں ہوتا ہے جی وہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ٹارگیٹ ایریا کا مطلب ہے وہ علاقے جہاں سے پولیو وائرس جو ہے وہ ملک بھر میں پھیلتا ہے, یعنی ٹرانسمٹ ہوتا ہے
جی.
اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے جی وہ علاقہ پشاور کا ہے جی, اس پشاور کے شہر کے اندر ایک علاقہ ہے شاہین مسلم ٹاؤن, وہ علاقہ ہے. دوسرا کراچی, وہاں کی یونین کاؤنسل 4, گڈاپ, سوراب گوٹ, مچھر کالونی, یہ علاقے جی. اس کے علاوہ پاکستان افغانستان بارڈر جو کہ جی چمن میں ہے بلوچستان میں, یہ 3 وہ علاقے ہیں جہاں سے جو ہے وہ پولیو وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے.
کس طرح سے, تھوڑا سا وضاحت سے ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے اور یہاں پر ہی کیوں؟
جی میں آپ کو کنٹینیوس پاپولیشن موومنٹ جی, بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے یہاں پہ موو کرتی ہے تینوں جگہوں میں. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, یہ ٹرو میٹروپولس ہے. اگر اندرون شہر کے ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ یکاتوت کا علاقہ آ جاتا ہے, آپ کا پخون آباد کا علاقہ آ جاتا ہے, شاہین مسلم ٹاؤن کا علاقہ آ جاتا ہے, آپ کا ہزار خوانی کا علاقہ آ جاتا ہے, یہ انتہائی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے ہیں جی, انتہائی ڈینسلی پاپولیٹڈ. ایک چیز جو ان سارے علاقوں میں پائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ پاپولیشن موومنٹ ہے, اینڈ لاٹ آف بیکاز زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ٹرانزٹ میں اور دوران سفر رہتے ہیں جب پولیو مہمات ہو رہی ہوتی ہیں, تو جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ ان بچوں کے نام پہ کیا گیا ہوتا ہے جو گھروں میں ہوتے ہیں, اور کیونکہ کافی بچے جو ہیں وہ پولیو مہمات کے دوران سفر میں ہوتے ہیں تو وہ ایک یا دوسری وجہ سے ہم سے رہ جاتے ہیں. جب تک آپ پوری دنیا میں جی ایک ہی پرنسپل رہا ہے کہ جب تک آپ اچھی کوالٹی کی پولیو کیمپین نہیں کریں گے, اچھی کوالٹی کا مطلب ہے کہ تقریباً 95% سے زائد بچوں کو بر وقت پولیو کے قطرے نہیں پہنچائیں گے, تو پولیو وائرس کا خاتمہ جو ہے وہ اس علاقے سے تقریباً ناگزیر ہے.
تو پھر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشکل کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے, تو آپ نے کس قسم کی مہم کا آغاز کیا ہے؟
بالکل وہی مہم ہے جی جو پوری دنیا میں چلائی گئی ہے. میں ہم 3-4 چیزوں پہ جو میں فوکس کر رہا ہوں, اکاؤنٹیبلٹی پہ میرا بہت فوکس ہے
جی.
مسائل ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, دوسرا یہ پرسپشن بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں کے تحفظات ہیں ویکسین کے بارے میں, ان کو کلیئر کرنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, تو اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں.
بالکل, ہم چیلنجز کی طرف بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں, ابھی آپ نے موونگ کمیونٹی کی بات کی ہے, تو ان بچوں تک پہنچنا آپ نے کیسے یقینی بنایا ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی ہوا کہ افغانستان اور پاکستان نے مل کے اس پہ کانفرنس کی اور پھر انہوں نے مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا کہ ہم بارڈر کے سائڈ کے جو ایریے ہیں وہاں پر یقینی بنائیں گے کہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ وہ کتنی کامیاب رہی ہیں, کیا نتائج اس کے نکلے ہیں اور جاری ہیں, کیا صورتحال ہے؟
لیکن جی کانفرنس میں تو یہ بات ہو جاتی ہے, جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. اب میں آپ کی بات کرنے سے پہلے ساتھی میں کہنا چاہتا تھا کہ میں کسی کو الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن ساری یہ بات زبان زد ہاں میں کسی سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ 19 پولیو کیسز ہیں, اور 19 پولیو کیسز جو ہیں وہ ان علاقوں سے ہیں جہاں پولیو ٹیموں کی رسائی ممکن نہیں ہے سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. پولیو وائرس جو ہے نا بڑا اسمارٹلی موو کرتا ہے, وہ ان بچوں تک آٹومیٹکلی پہنچتا ہے جن کے گٹ میں, یا اردو زبان میں پیٹ کہہ دیں, جن کے پیٹ میں جو ہے وہ پولیو ویکسین نہیں پائی جاتی, کیونکہ وائرس جو ہے اس نے بچے کے پیٹ میں جانا ہے, اور وہاں پہ اگر اس کو ویکسین نہیں ملتی تو وہ وہاں پہ جا کے اپنی بودو نمائش کرتا ہے, یعنی دوبارہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہے, بچے کو پیرالائز بھی کر سکتا ہے, اس کی باڈی سے نکل کے جا کے وہ انوائرمنٹ میں دوبارہ پھیل سکتا ہے. تو ایکچولی واٹ ہیپنز از کہ وائرس موو بڑا اسمارٹلی کرتا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ جا کے ٹھہرنا ہے. یعنی اگر وائرس پشاور میں پایا جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے یہ بات کرنے کا کہ ہم پشاور میں کافی بڑی تعداد میں بچوں کو مس کر رہے ہیں ہر مہم میں, یا ریفیوزلز کی وجہ سے, یا وہ ٹریول کر رہے ہیں, یا اکاؤنٹیبلٹی کی پرابلمز ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, یہ انڈیکیٹر ہے وائرس کی موجودگی کی, یہ انڈیکیٹر ہے کہ ہم بچوں کو مس کر رہے ہیں. یہی افغانستان میں ہو رہا ہے جی, اسی وجہ سے وائرس جو وہ کیپ ٹریول کرتا ہے جی, اب پاکستان افغانستان, پاکستان افغانستان.
چونکہ آپ نے بڑے پیمانے پر یہ کوششیں شروع کی ہیں اور کہا ہے کہ سن 2019 میں آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی کیس بھی سامنے نہ آئے اور پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے جہاں پولیو کا یکسر خاتمہ ہو چکا ہے, تو یہ سب کیسے ممکن بنائیں گے آپ؟
یاد رکھیے گا کہ پولیو مہم جو ہے نا اس کی افادیت اور ویکسین کی افادیت سردیوں کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے. اگر ان سردیوں میں بھی ہم اچھی مہمات چلا لیں تو وائرس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. ہندوستان نے دیکھے نا اپنا آخری ریزروائر جو ہے, جو ان کا پولیو وائرس کا اتر پردیش میں آخری ریزروائر تھا اس کو جب بند کیا تو ان کے 45 پولیو کیسز سے اگلے سال وہ سیدھا زمین سے آ کے ٹکرایا اور ایک پولیو کیس ہو گیا ان کا. یعنی جب آپ ریزروائر کو بند کر دیتے ہیں, یعنی اسلحے کا وہ ڈیپو جہاں سے یہ تمام یہ پھیل رہا ہے وائرس, اگر آپ اس جگہ کو بند کر دیتے ہیں تو بس پھر وائرس کا پھیلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. آپ اس کے مین ریزروائر کو بند کر دیتے ہیں.
تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جب بھی پولیو مہم شروع کی جاتی ہے پاکستان میں تو کچھ نہ کچھ ضرور اس کی راہ میں مشکلات حائل ہوتی ہیں, اور خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال اگر ہم دیکھیں, تو اس چیز کو آپ کیسے یقینی بنا رہے ہیں کہ جو پولیو قطرے پلانے والی ٹیمیں ہیں یا جو مہم شروع کی گئی ہے اس کی راہ میں اس طرح کی رکاوٹیں نہ آئیں؟
27,000 پولیس کے جوانوں نے جو ہے وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ مل کے اس مہم میں حصہ لیا ہے, اور زبردست سیکیورٹی ہے. پہلے تو آپ کو یاد ہونا کہ جب میں پولیو پروگرام میں ہوتا تھا وزیر اعظم عمران خان کے مہم کو جوائن کرنے سے پہلے, تحریک انصاف کو جب میں پولیو پروگرام میں ہوتا تھا تو ہمارے تو لیفٹ رائٹ سینٹر جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے پولیو ورکر ہر طرف. اب تو سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ انتہائی بہتر ہو چکی ہے اور حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں جی.
کچھ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی پولیو مہم شروع ہوئی, لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل, تو اس کی وجہ سے بھی بڑا اس پہ برے اثرات پڑے, تو آپ ان چیزوں کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ اس طرح کی جو غلط اور جعلی خبریں ہیں ان سے ان کو روکا جا سکے؟
سادیا ویڈیو کو تو چھوڑے نا, یہ تو بڑا اچھا آپ نے بات کر دی ہے. تو میں اب اپنی میڈیا ٹیم کو یہی گزارش کر رہا تھا بھی کچھ دیر پہلے کہ جی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم اپنا فوکس رکھنا چاہتے ہیں ان بچوں پہ جو مہمات کے دوران مس ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں جی ہمارے ساتھ, اور اس طرح کے پروپیگنڈے کو کویش کرنے کے لیے ایک آپ کو اور ہی بتا دوں کہ میں کیونکہ تحریک انصاف کے میڈیا ونگ کا حصہ رہا ہوں اور مجھے 8 سال تک پولیو پروگرام کی جو میڈیا کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی میرے پاس تھیں, تو وہ میں آپ کو یقینی بتا سکتا ہوں کہ ان شاء اللہ مجھ سے بہتر آپ کو نہیں ملے گا اس پروپیگنڈا کو توڑنے کے لیے, اور میں لگا ہوں اس پہ کام کر رہا ہوں.
بابر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بات کی, اس سے جڑے کچھ غلط تصورات بھی ہیں اس مہم سے, پولیو کی ویکسین سے, ان کو کیسے دور کرتے ہیں, یا اب کتنا فرق آیا ہے کیونکہ آپ گزشتہ کئی برسوں سے اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کتنا فرق دیکھ رہے ہیں سوچ میں؟
دیکھیے جی کچھ سادیا, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا ہمارا, ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی مسٹیکس ماننی پڑیں گی. کچھ جگہوں پہ شاید ہم نے انفلیٹ بھی کر کے دکھایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسئلے ہیں مسائل ہیں. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فاٹا میں جب میں پولیو پروگرام میں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ فاٹا میں 20,000 خاندان جو ہیں وہ پولیو ویکسین کے خلاف ہیں گے, اور جب افواج پاکستان نے وہاں پہ آپریشن شروع کیا تو وہ تعداد نیچے آ کے 15-20 رہ گئی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن جو اب حقیقی نمبرز ہیں جن پہ آپ ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ایک حقیقت ہے, تو اب پشاور سے بتایا تو آپ کو صرف کہ پشاور میں جو ہے وہ 8,000 خاندان جو ہیں وہ پولیو کے قطروں سے انکار کرتے ہیں مختلف وجوہات اتفاق کی بنیاد پہ.
آج بھی
آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 8,000 خاندان جو ہے وہ انکار کرتے ہیں پولیو کے قطروں سے مختلف وجوہات کی بنا پر. اور میں نے خود ان 27 خاندانوں سے ملاقات کی. اللہ کا شکر ہے ان 27 خاندانوں میں سے کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ مانا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو قطرے پلائے ہیں. تو یہ ایکچولی ایک ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس کا سدباب ہم کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ڈیمانڈز ہیں, ہر ڈیمانڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ مختلف اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی, تبھی ہم اس کا کوئی سدباب کر سکتے ہیں جی. ایک طریقہ جس سے میں کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک نیشنل کمیونیکیشن ٹیم تھی جو وفاق میں اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ صوبوں کے لیے اسٹریٹجی بنایا کرتی تھی لوگوں کے تاثرات چینج کرنے کے لیے. اس کو میں چینج کر رہا ہوں جس طرح ہم اپنے الیکشن کیمپین میں کرتے ہیں, ہم ہلکا بائی ہلکا جا کے, گلی بائی گلی جا کے, یونین کاؤنسل بائی یونین کاؤنسل جا کے وہاں کی چیلنجز میپ کرتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں. تو یہ آلریڈی ایک کام میں نے شروع کر دیا ہے اور میں نے یہ بتا دیا کہ اب ہم یونین کاؤنسل بائی یونین کاؤنسل جا کے ہر ایک یونین کاؤنسل میں وہاں کے مسائل کا تدارک کریں گے, لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں صرف اس علاقے کے اس کے لیے اپنی الگ اسٹریٹجی پہ کام کریں گے.
اور بعض علاقوں میں لوگ اسے دوسرے ملکوں کی سازش بھی قرار دیتے ہیں, تو وہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا وہ کس حد تک اب بھی موجود ہے ان کے ذہنوں میں؟
بالکل ہے جی. سب سے بڑا چیلنج جو میں آپ کو بتا دوں نا والدین کے انکار میں, اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ملٹیپل ڈور ناکس پہ لوگوں کو بڑے سوال ہیں. ملٹیپل ڈور ناکس یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ بار بار کیوں آ رہے ہیں, بار بار کیوں آ رہے ہیں
جی.
یہ پولیو مہم کے لیے یہ جی سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ جی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. اب دیکھیں میں اس کا ایک صاف صاف جواب ہے, بین الاقوامی سازش کا حصہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں اگر حق ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک بیماری سے پاک کرنے کا تو ان کو کیوں حق نہیں ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیماری سے بچانے کا؟ دنیا اس بات سے پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا اتنا کیوں انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں وائرس ختم کرنے کے لیے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا کے ایک بیماری کا تدارک کیا اپنے ملک سے, اور اب دو ممالک تین ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے یہاں پہ.
کیونکہ بابر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر موجود ہے یہ وائرس تو یہ خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہے گا کہ وہ کہیں کسی وقت بھی پھیل سکتا ہے.
جی بالکل بات ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ بچے جو ہیں وہ نہیں بلکہ بڑے جو ہیں وہ بھی کیریئرز بن سکتے ہیں. اسی لیے آپ جب پاکستان سے, آپ تو اس وقت امریکہ میں بیٹھی ہیں اس لیے آپ یہ شاید نہ ہو, لیکن جب آپ پاکستان سے ٹریول کرتی ہیں ملک سے کہیں بھی باہر تو آپ کو ایک پولیو کا کارڈ لینا پڑتا ہے.
جی بالکل.
کچھ ممالک میں جہاں پہ بہت سختی ہے, جہاں پہ پاکستانیوں کی آمد زیادہ ہے جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ شامل ہیں, وہاں پہ آپ کو اپان ارائیول بھی قطرے پینے پڑتے ہیں جی. کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں 5 سال کی عمر سے زیادہ بے شک ان کو پولیو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کیریئرز بن سکتے ہیں. جس طرح 2013 میں جب پاکستان پہ سفری پابندی عائد کی گئی تھی تو ملتان کے کچھ شاگرد تھے, طالب علم تھے جو جامعہ الازہر مصر میں پڑھتے تھے کائرو میں
جی.
وہ انہوں نے ملتان سے وائرس کو ٹرانسمٹ کر کے جو ہے جامعہ الازہر میں وہاں پہ جو ہے وہ اس کو پھیلا دیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان پہ عالمی سفری پابندی عائد کی گئی تھی. تو بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی عمر کا شخص جو ہے وہ پولیو وائرس کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ.
لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پولیو کی مہم پہ تو بڑا زور دیتی ہے اور بڑا دباؤ ڈالتی ہے کیونکہ اس کے لیے ان کو خود کچھ خاص کرنا نہیں پڑتا, لیکن ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, نالیاں اتنی گندگی ہیں, گندگی کے وہاں ڈھیر ہیں اور سب کچھ اتنی ناگفتہ بے حالت ہے, بنیادی سہولتوں تک ہماری رسائی نہیں ہے, تو ان پر گورنمنٹ کا بالکل کوئی دھیان نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا ریئیکشنری ہو جاتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یا پھر اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ایشوز دوسرے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے, کچھ پلاننگ کی ہے؟
ہماری کوشش ہے کہ کراچی میں UC4 گڈاپ سوراب گوٹ مچھر کالونی اس علاقے میں بھی جی ہم صفائی کی اچھی مہم چلائیں تاکہ گٹر کے پانی سے جو ہے وہ بھی پولیو وائرس کا اخراج جو ہے ممکن بنایا جا سکے. لیکن یہ بات میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں کہ گٹر کے پانی میں موجود پولیو وائرس جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس شہر میں وائرس پایا جاتا ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا یہ انڈیکیٹر کس بات کا ہے؟ یہ انڈیکیٹر اس بات کا ہے کہ آپ اس شہر میں بتدریج بچوں کو کسی بھی وجہ سے مس کر رہے ہیں.
پاکستان میں انسداد پولیو مہم کے لیے وزیراعظم کے معاون بابر بن عطا کا کہنا تھا کہ 8 سے 0 تک کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے جائیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو اور مستقل طور پر کوششوں کو جاری رکھا جائے.
سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقے باجوڑ میں انسداد پولیو مہم میں غفلت برتنے کے الزام میں انتظامیہ نے 7 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ ان اہلکاروں کے خلاف کاروائی اسلام آباد کے قومی ادارہ صحت کی جانب سے کی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے باجوڑ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین بر وقت نہیں دی اور ان میں سے 5 بچے پولیو کا شکار ہو گئے۔ جنوری کے آخر میں خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں یہ مہم شروع کی گئی لیکن خراب موسم اور شدید برف باری کی وجہ سے اسے کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور پولیو کے قطرے پلانے کی اس مہم کا اب دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیو کی روک تھام کے ادارے ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا نے رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں جس کے مطابق 58,33,000 بچوں کے مقررہ ہدف میں سے اب تک 57,22,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں جبکہ باقی رہ جانے والے بچوں کو قطرے پلانے کی مہم ابھی جاری ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہوتے ہی تمام علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کی مہم دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ زیب رانجھا۔
سوشل میڈیا پر ملک کی اہم شخصیات خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں تنقیدی مواد پوسٹ کرنے پر بھارت میں متعدد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تازہ ترین گرفتاری ایک سیاستدان کی ہوئی جنہوں نے مودی کی ایک جعلی تصویر پوسٹ کی۔ کیا ایسی گرفتاریاں آزادی اظہار پر قدغن ہیں؟ اس بارے میں بھارتی تجزیہ کاروں کی رائے مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنیے۔
پی ٹی آئی حکومت نے اسلام آباد میں خصوصی کلبوں میں نوکروں اور کام کرنے والی ملازمین پر داخلے کی پابندی کو ختم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔
کل ہماری ایکچولی منسٹری جو ہیومن رائٹس کی ہیں شری مزاری صاحبہ اور وزیر داخلہ اور اس میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی تھے اور پرائم منسٹر کے نالج میں یہ چیز آئی کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کالونین دور کے وہ جو روایات ہیں وہ اس کے لے کے چلتے ہیں، اور بعض ایسے کلبز ہیں یہاں پہ پوش جیسے جم خانہ ہے یا اسلام آباد کلب ہے یا دوسرے بڑے کلب تھے، وہاں باہر بورڈ لکھے ہوئے تھے میڈس اور آیات اور اس طرح کے نوکر دے آر ناٹ الاؤڈ، اور بلکہ اس حد تک بھی ہوتے تھے کہ بھئی آپ نے اگر وہاں جانا ہے تو ایک خاص ڈریس پہن کے آپ نے جانا ہے، تو وہ اس کو بہت پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اور شری مزاری جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں ان تک بھی شکایت پہنچی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکشن لیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ فوراً یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور ان کی عزت نفس بحال کی جائے۔
لیکن ان کا کہنا تھا کہ خواتین کا از خود ممبر بننے پر پابندی کے خلاف ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا ہے۔
خواتین بھی اسی معاشرے کا بڑا باوقار حصہ ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو اس ہمارے قدم سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے آیا اور نوکروں کو ہم لے جا سکتے ہیں وہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے اگر ان کو اللہ اتنی ہمت دے تو وہ بھی کلب کے ممبر بن سکتے ہیں، تو خواتین کیوں نہیں بن سکتی۔
یہ تھے پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ایک غیر سرکاری ادارہ سینٹر فار سوشل ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ مبشر اکرم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے کلب طبقاتی فرق کو قائم رکھنے میں پیش رہے ہیں۔
کلبز بائی ڈیفینیشن ہم جیسے ممالک میں اور فار دیٹ میٹر کسی بھی ملک میں کچھ پریویلیج کلاسز کے لوگ بھی اکٹھے مل کے بناتے ہیں۔ اسلام آباد کلب کی جو بگننگ تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی، دس واز اسینشلی میڈ فار دی سول سرونٹس، بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، بزنس مین، بزنس وومین آف کورس اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو اسلام آباد کلب نے یہ جو اپنی نیگیٹو یونیکنیس ہے، لیٹ می یوز دیٹ ٹرم، وہ ریٹین رکھی فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اسلام آباد کلب کے کچھ ہالس تو ایسے تھے کہ وہاں پہ آپ سوٹ پہنے بغیر داخل نہیں تھے ہو سکتے، کچھ ہالس تو ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ اگر پرمیٹڈ ہو تو پہنے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ میڈ کے حوالے سے بات بالکل درست تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے از خود ممبر بننے کے لیے جب تک پہل نہیں ہوتی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
دس اسینشلی بگین ایز این ایگزیکٹو کلب فار دا جینٹل مین، جو آج سے 40-45 شاید 50 سال پہلے اسلام آباد شہر جب بننا شروع ہوا تھا اس کے ساتھ انہیں اکٹھا ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا، کیونکہ یہ پریولیج فیملیز کی خواتین کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، سچ انہوں نے پارٹیز کرنی ہو، اچھے کھانے کھانے ہوں، سوئمنگ کرنی ہو، ویٹ ٹریننگ کرنی ہو یا وہاں کی فیسلٹیز کو اویل کرنا ہو، تو کلاب کے ممبرز بھی جانتے تھے کہ یہ کن کی بیٹی ہیں، کن کی ساؤز ہیں، کن کی مدر ہیں، کن کی بہن. دے وڈ ناٹ ریز اینی کائنڈ آف خبر.
یہ تھے غیر سرکاری ادارے کے سربراہ مبشر اکرم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہد بھائی.
سامعین، یہ رپورٹ تھی نفیسہ ہود بھائی کی اس خبر کے بارے میں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عمرہ کے کلبوں میں گھریلو ملازمین کے داخلے پر پابندی ختم کر دی ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 9 بجنے کو ہیں. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بیجت جیلانی اور اس کی پروڈیوسر تھی ساریہ زیب رانجھا. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.